مولا شاہ تو نے ہم کو دیا رمضان جس میں اترا قرآن ہے یہ تیرا احسان جس میں اترا قرآن ہے یہ تیرا احسان.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدری چینل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک مرتبہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ علم سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے. آپ بہت خوبصورت تھے، اور تو آپ نے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا جاؤ پہلے قرآن حفظ کر کر آ جاؤ، تو تاکہ یہ تھوڑا وقت لگے گا تو عمر بھی بڑی ہو جائے گی، قد ایک پوزیشن بہتر ہو جائے گی. آپ 7 دن کے بعد واپس آ گئے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور فرمایا مجھے سیکھنا ہے، آپ سے پڑھنا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا میں نے کہا تھا نا کہ آپ قرآن پاک حفظ کر کے آ جاؤ. کہا میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا 7 دن میں، ایک ہفتے میں قرآن پاک حفظ کر لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اور اس کے ایسے واقعات ہیں. ماں کے پیٹ میں قرآن حفظ کر لیا، جی ہاں، ایک مہینے میں قرآن حفظ کر لیا، اتنے سال میں قرآن حفظ کر لیا، مطلب بہت کم کم وقت میں قرآن حفظ کرنے کے. اب بھی الحمدللہ ایسے مدرسۃ المدینہ جو ہے مدنی منوں کے، اس میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں. ایک عقل کام نہیں کرتی کہ اتنے دنوں میں ایک منا قرآن پاک کیسے حفظ کر سکتا ہے، مگر یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے، یہ قرآن کریم کا بڑا ایک یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یاد کرنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر آسان فرما دیا ہے. یاد کرنا، ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں، ورنہ دنیا کی کون سی کتاب ہے جو اول تا آخر مین و عین پوری کی پوری درست یاد ہو جائے؟ یہ صرف ہمارے رب کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام ہے تو یاد ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج جو آپ کو رموز اوقاف میں سے جو دکھانا ہے، وقفہ کہلاتا ہے اور لام الف کہلاتا ہے، تو آئیے اس کے متعلق تھوڑا سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ وقفہ کہلاتا ہے، یہ بھی سکتے کی علامت ہے. البتہ یہاں ما قبل دونوں علامات یعنی سین یا سکتہ جو اس سے پہلے آپ کو دکھایا گیا تھا کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، اور سانس بھی نہ ٹوٹے. سکتہ اور وقفہ میں یہی فرق ہے کہ سکتے میں کم اور وقفے میں زیادہ ٹھہرا جاتا ہے. یہ علامت قرآن کریم میں آپ کہاں دیکھیں گے، اس کو بھی آئیے آپ کو ہم اسکرین پر دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آپ دیکھیے، یہ آیا، یہ وقفہ، تو یہ بھی سکتے کی علامت ہے. البتہ یہاں ما قبل دونوں علامت، اس سے پہلے ہم نے بتائی تھی سین اور سکتہ، اس کے نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ ٹوٹے. تو یہ علامت ذہن نشین رہے. آج دوسری علامت آپ کو ہم دکھائیں گے لام الف. یہ اس کے معنی ہے نہیں. لام الف کے معنی نہیں ہے. یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر. عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے, البتہ آیت کے اوپر ہو تو اس پر ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے. لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا. تو یہ بسا اوقات عبارت کے دوران بھی آپ کو لام الف نظر آ جائے گی یہ علامت, یا کبھی یہ گول دائرہ جو تا ہوتا ہے جو آیت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی یہ علامت آپ کو نظر آئے گی. تو اس علامت کی تعریف جو ہے اس کی وضاحت آپ کو بھی کر دی ہے. قرآن کریم جب آپ دیکھیں گے تو یہ علامت آپ کو کیسے نظر آئے گی, آئیے وہ دکھاتے ہیں. جی دیکھیے یہ لام الف ماہیا کے ساتھ یہ لام الف آیا, یہ عبارت کے دوران آ گئی ہے. اب جیسے آپ اس جو لائن ہے اس کے نیچے دیکھیں آیت کے اندر 70 لکھا ہوا ہے نا 70. تو بعض اوقات آپ کو یہ جو گول دائرہ نہیں آیت کہلاتی, بعض اوقات اس آیت کے اوپر لام الف لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو یہ دو اس طرح مطلب کہ ہوتی ہیں علامت, اور اس کی وضاحت بھی میں نے آپ کو کر دی ہے کہ کہیں کہ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے, اور البتہ آیت کے اوپر ہو تو اس پر ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے. لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا. تو آج بھی ہم نے آپ کو دو رموز اوقاف میں سے علامتوں کی پہچان اور اس کے متعلق کچھ مزید وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. آج ہم آپ کو پہلے تو کچھ صحیح اور غلط الفاظ کی جو وضاحت ہے وہ کریں گے, پھر میں آپ کو ایک نقشے کی طرف لے کے جاؤں گا جو نقشہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہونا ضروری ہے. آئیے ذرا دکھائیے. یہ ہے قل. میری التجا یہ ہے جو بھی مدنی چینل پر عاشقان رسول جمع ہیں, اگر ہو سکے تو آپ میں جو کہتا جاؤں نا آپ بعض الفاظ دہراتے رہیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا, اور گھر والوں کو بھی کہیں گے ٹھیک ہے مل کر پڑھو. کوئی اب آپ تو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, کون سا مطلب کہ اس وقت آپ مدرسے کے اندر ہیں, تو گھر کے اندر ہیں تو آپ اس کو دہرا سکتے ہیں. یہ کہیے قل, موٹے قاف کے ساتھ پڑھیے قل. اوپر جو لکھا ہے اس کو تھوڑا بلنگ کریں. قل کہہ دے, یہ صحیح ہے, ہاں میں اس کا کہہ رہا ہوں. قل یہ سورہ اخلاص میں آپ پڑھتے ہیں قل ہو واللہ احد. اچھا اب اس کو اگر آپ پڑھیں گے کل جو نیچے لکھا غلط کے ساتھ جو لکھا, اب اس کو بلنگ کریں کہ جو نیچے لکھا تھا, اور پھر اس کو آپ ہاف اسکرین پہ لے لیجئے. جی ہاں اب یہ دیکھیے کل اس کا مطلب ہے کھا لے. کل آپ نے پڑھا کلو وشربو ولا تصرفو, کھاؤ اور پیو. تو کل اس کا مطلب کھا لے, اور قل اس کا مطلب کہہ دو. یہ ایک اور آپ کو قل ہو واللہ احد, تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. کلو وشربو کھاؤ اور پیو. تو یہ انشاءاللہ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں گا. تو دیکھیں یہ قل کا استعمال موٹے قاف کے ساتھ سورہ اخلاص کے ساتھ ہوا, اور لنڈی والے قاف کے ساتھ یہ ایک اور آیت کریمہ میں اس کا استعمال ہوا. اب دوبارہ دکھائیے وہ قل شریف والا قل اور کلو. اب آپ میٹھے میٹھے اسلام بھائی غور کریں کہ تم فرماؤ اللہ ایک ہے. اگر یہاں مراد ہے تم فرماؤ کہہ دو, اب ہم پڑھیں کل تو کھا لے, معنی کتنے بدل جائیں گے. کہہ دو آپ فرماؤ کہ اللہ ایک ہے, یہ قل کے ساتھ ہوگا. اور اگر ہم کل کے ساتھ پڑھیں گے اور لنڈی والے قاف کے ساتھ پڑھیں گے, کیونکہ وہ موٹا قاف ہے, قاف موٹا دھورا دے قاف موٹا کر کے پڑھیں گے, یہ پتلا کر کے پڑھیں گے قاف قاف, تا تو جب یہ صرف ساؤنڈ, کیونکہ ڈیفینیٹ جب آپ دیکھیں ادھر دونوں کی شکل تبدیل ہے, دونوں کی صورت تبدیل ہے, وہ دو نقطے والا قاف ہے, یہ ڈنڈی والا قاف ہے, جب دونوں کی شکل بھی تبدیل ہے تو ڈیفینیٹلی دونوں کا ساؤنڈ بھی الگ ہوگا, دونوں کی آواز بھی الگ نکلے گی, تو اور دونوں کے معنی بھی الگ ہیں. تو قل ہو اللہ احد, اور یہ کل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, چھوٹے باریک قاف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, ورنہ معنی بدل جائیں گے. یہ ہوا ایک, تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ ہماری غلطی کہاں ہوتی ہے. یہ بیان کرنے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بسا اوقات کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں ان کو نہ سمجھ پڑے, بالکل وہ نہیں ان کو سمجھ پڑتی, وہ کہتے نہیں ہمارا کیا غلط ہے, ہم صحیح تو پڑھتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ادائیگی میں, حروف کی ادائیگی میں ہم سے کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو یہ جیسے میں نے مثال دکھائی نا, اور قرآن مجید کی آیت کریمہ سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اب میں آپ کو ایک نقشے کی طرف لے کے جا رہا ہوں, یہ اسکرین پر آپ نقشہ دیکھیں, ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ آپ دیکھیں گے نقشہ, ٹھیک ہے. یہ ہے, یوں سمجھیے, یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حصے بنے ہوئے نا, یہ حصے, یہ دانت ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو یہ دانت بنے ہوئے ہمارے دانت, داڑھ کی طرف کا حصہ, یہ دانت کا حصہ, یہ اگلے دو دانت ہیں, یہ دانت جیسے ہمارے بنے ہوئے, ٹھیک ہے. یہ ہماری زبان بنی ہوئی ہے, یہ جب زبان کے جب آخری میں جب قوے پک جاتے ہم کہتے ہیں, تو یہ بالکل وہ حلق کا وہ اوپر کا حصہ ہے. یہ نا یہ حلق ہیں, حلق کا پہلا حصہ, بیچ کا حصہ, حلق کے نیچے کا حصہ, اور یہ سینے کی طرف کا حصہ ہے نا, جوف جسے کہتے ہیں. تو یہ آپ نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں, اور اس میں صرف اتنا دکھانا چاہ رہا ہوں, دیکھیں یہ دعاد ہے, ٹھیک ہے. دعاد کی ادائیگی کس طرح ہوگی, یہ زبان ہماری بنی ہوئی ہے, یہ زبان کا بیچ کا حصہ ہے, یہاں سے کون سے حروف نکلیں گے. یہ دیکھیں, یہ میں نے جو آپ کو کاف اور قاف جو ابھی آج میں نے سمجھایا, دیکھیں کاف یہ کس حصے سے نکل رہا ہے, قاف زبان کے کس حصے سے نکل رہا ہے. دونوں کے ادائیگی کی جو جگہ ہیں وہ بھی مختلف ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر. لیکن برائے کرم کوشش کریں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن نشین ہو جائیں. یہ دیکھیں, یہ زبان کا یہ حصہ ہے, یہ زبان کی نوک ہے, اور یہ آگے کے دانت ہے. تو یہ زبان کی نوک دانتوں کے کس حصے سے لگے گی, زبان کی کروٹ یہ داڑھوں کے کس حصے سے لگے گی, زبان کے بیچ کے حصے سے کیا نکلے گا, یہ پھر پہلے حلق سے کیا نکلے گا, بیچ کے حلق سے کیا نکلے گا, حروف حلقی الگ ہیں, وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ ایک نقشہ ہے ہمارا جو ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے, تاکہ آپ اسے سمجھنے کی پوری کوشش کریں, اور اس بات کو محسوس کریں کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے سیکھنے کی ہمیں بے حد ضرورت ہے, یہ ایسا علم ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا ہم نے اس طرح قرآن پاک کو درست سیکھنے کی کوشش کی, جو آج اگر ہم دعویٰ کریں کہ مجھے قرآن درست پڑھنے آتا ہے, تو کیا ہم نے قرآن کو اس طرح درست پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا قرآن درست ہو جائے, ہماری زبان کی ادائیگی کا جو انداز ہے وہ درست ہو جائے, کہ کون سا حرف کہاں سے نکالنا ہے اور حلق سے کون سا نکلے گا, زبان کی کروٹیں کہاں استعمال کرنی ہیں, نوک زبان کا استعمال کیسے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو یہاں دکھائی جا رہی ہیں, اس میں جو میری اپنی بھی جو نیت ہے وہ ڈیفینیٹ یہی ہے, تاکہ ایک آپ کو معرفت ہو جائے, پہچان ہو جائے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ہمیں کن کن ذرائع کی حاجت پڑتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ, وقتاً فوقتاً اس کی تفصیل بھی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو درست پڑھنا نصیب ہو جائے. دیکھیں پڑھنا سب سے بنیادی چیز ہے, ہمیں پڑھنا ہی نہیں آئے گا, ہمیں قاف اور کاف کے اندر فرق نہیں نظر آئے گا, ہمیں تا اور توا میں فرق نظر نہیں آئے گا, تو ہم کیسے قرآن کریم درست پڑھ سکیں گے. ہمیں سا اور سین کا فرق نظر نہیں آئے گا, ہم کیسے قرآن کریم درست پڑھ سکیں گے. مہربانی کریں, اپنے قرآن کریم کی تلاوت کو درست کرنے کے لیے کوئی اس کا انتظام کریں, کوئی انتظام کریں, آدھے گھنٹے کا انتظام کریں روز کا کہ یار آدھا گھنٹہ میں اپنے قرآن کو درست کروں گا. آپ فیکٹری اونر ہیں, آپ فیکٹری پر قرآن کریم درست کرنے کی کوشش کریں. میں تو دعوت دوں گا مدرسۃ المدینہ بالیگان کی طرف آ جائیں, اس خیال سے نکل جائیں یار میں بڑا آدمی ہوں, میں پیسے والا آدمی ہوں, یا میں بوڑھا آدمی ہوں, یا میں اتنی عمر ہو گئی ہے کیا ہوا. الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالیگان کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں سوالات یوں نہیں کیے جاتے, جی آپ سنائیے آپ کو کیا آتا, آپ کو کیا آتا نہیں. ہم سکھاتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی, اور اس میں صرف ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جی کون کون سنائے گا, تو جو سنا سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھاتا, جو نہیں سنا سکتا وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. آئیے اور قرآن کریم کو درست کیجیے. اسلامی بہنیں بالخصوص, اگر میں کہوں کہ اسلامی بھائیوں سے زیادہ اسلامی بہنوں کا قرآن پڑھنا درست نہیں ہوگا تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہے. اصل میں اہتمام نہیں ہے ہمارے یہاں صحیح درست پڑھنے پر آنے کا. آپ دیکھ لیجیے نا, میں نے پہلے بھی مثال دی تھی آپ کو کہ ہمارے انداز ہی ایسا عجیب و غریب ہے قرآن کریم کے سیکھنے کا کہ بڑی مشکل سے مولانا کا انتظام کیا تھا 500-700 روپے کے اندر, وہ بھی اتنی پرانی بات نہیں کر رہا, اور 10,000 روپے میں ہمارے پاس ٹیچر آتا تھا جو اسکول پڑھاتا تھا. ٹیچر 4 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد اگر 5,000 بڑھانے کی بات کرتا تو اس کے 5,000 بڑھ جاتے تھے. اگر ہمارے قاری صاحب 500 بڑھانے کی بات کرتے تو قاری صاحب 500 روپے, اب تو اللہ والے ہو, قاری صاحب اللہ والا ہو گیا بھائی, کیونکہ اس کے گھر کے خرچے کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا بچہ بیمار ہوگا تو ہوا کھا لے گا, امیر کا بچہ بیمار ہوگا یا سر کا بچہ بیمار ہوگا تو اس کو دوا چاہیے ہوگی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ ہمارا سلوک ہے یا نہیں ہے, اس پر ذرا غور کر لیجئے. البتہ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں, قرآن کریم درست کریں, اپنے بچوں کو ابھی سے قرآن کریم درست کروائیے, اور ان کے لیے قرآن کریم درست پڑھنے کا اہتمام کیجئے. دعوت اسلامی کا مدری ماحول ہے, ہمارے قاری صاحبان ہیں, ہماری اسلامی بہنیں ہیں جو فری آف کاسٹ آپ کو پڑھاتے ہیں. مدرسۃ المدینہ 2,000 سے زیادہ, بلکہ شاید 2,200, مور دین 2,200 مدرسۃ المدینہ مدری منوں کے قائم ہیں, جس میں میری آخری اطلاع کے مطابق 1,10,000 سے زیادہ مدنی منے مدنی منیا قرآن کریم کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہزاروں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اور ہزاروں مدرسۃ المدینہ برائے بالغات قائم ہیں. یعنی قرآن کریم کی تعلیم کو دعوت اسلامی نے بہت زیادہ اہمیت دی, الحمدللہ. آپ مدنی چینل پہ بھی دیکھیں گے آپ کو جا بجا قرآن کریم کی تعلیم ملے گی. پھر مزید یہ کہ خود سیرات الجنان, الحمدللہ, تفسیر قرآن, یہ دعوت اسلامی کی طرف سے ایک امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے, ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کر دے رہی ہے دعوت اسلامی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم درست پڑھنے اور اپنی اولاد کو بھی درست پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میٹھے میٹھے نگران شورا کی بارگاہ میں گزارش یہ ہے حضور والا کہ جیسے گاؤں دیہاتوں میں عورتیں وغیرہ وہاں پہ قرآن پاک پڑھاتی ہیں بچوں کو, مگر ان کے اپنے تلفظ وغیرہ صحیح نہیں ہوتے, ان کو لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی ان کو اس تجوید کی سمجھ نہیں آتی کہ ہوتی کیا چیز ہے, حالانکہ اگر ان کے سامنے اگر صحیح علماء کرام کی تلاوت وغیرہ لگائی جائے تو بھی ان کو فرق محسوس نہیں ہوتا, اور نہ ہی وہ حا اور قاف وغیرہ میں کوئی فرق محسوس کر پاتی ہیں, اور لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں, اور ان کو وقف اور وصل وغیرہ میں کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا. تو آپ سے گزارش ہے برائے مدینہ ان کو مخاطب کر کے ذرا کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے.
یہ صرف گاؤں دیہاتوں کا پرابلم نہیں ہے, یہ شہروں کا بھی مسئلہ ہے. ہم نے بھی بچپن سے اس انداز کو دیکھا ہے, اور یہ مطلب کہ وہ پڑھانے آتی تھی, ان کے مخارج درست نہیں ہوتے تھے, ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا, اور یہ پیسے لے کر پڑھاتی تھی گھروں پہ جا کر, اور اس طرح کئی ہزاروں میں شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرح ان سے پڑھے ہوئے لوگ ہوں گے, مگر جن کا قرآن نہ ان کا درست تھا نہ ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی درست نہ ہو. تو گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ حال ہے. اب پرابلم یہ کہ پتہ نہیں گاؤں دیہاتوں میں مدنی چینل دیکھا بھی جا رہا ہے نہیں دیکھا جا رہا. اگر دیکھا جا رہا ہے اور ایسے کوئی گھرانے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ اصل درست ادائیگی کیا ہوتی ہے, جس کو ہم یہاں پر تھوڑا بہت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یا قرآن کریم سکھایا نہیں جا رہا, یوں سمجھیے, صرف ایک پہچان دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا پڑھنا درست نہیں ہے, تاکہ ہم درست کر سکیں. جسٹ صرف اتنا سا ہے.
اور یہ کہ اس میں تو میری تمام مبلغین جو دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں ہیں ان سے مدنی التجا ہے کہ آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں اور ان گاؤں و دیہاتوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کریں. اس کے لیے بہت تحریک چلائی ہم نے بھی اور اس کی کوششیں جاری ہیں. صرف باب الاسلام سندھ کا میں نے تھوڑا سا معلومات کی تھی تو پتہ چلا 25,000 چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, 50-50, 100-100 فیملیز یہاں رہتی ہیں, گھر رہتے ہیں ان میں. اس سے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے. پنجاب تو ویسے ہی گاؤں دیہاتوں سے بھرا ہوا ہے. اسی طرح کے پی کی طرف چلے جائیں تو بلوچستان کی طرف چلے جائیں, کشمیر کی طرف جائیں, پھر آگے جائیں گے تو گلگت بلتستان کی طرف جائیں گے, پھر ہند میں جائیں تو الگ ہے, بنگلہ دیش میں جائیں تو الگ ہے. یعنی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میں نے آپ کو ایک بڑا دلخراش واقعہ سنایا ہوگا, آپ کو یاد ہوگا. فرانس میری حاضری تھی یہ مدنی کاموں کے حوالے سے. فرانس میں اجتماع تھا, ماشاءاللہ اچھا اجتماع کیا ہمارے فرانس کے اسلام بھائیوں نے. اس کے بعد ہم کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اچھے خاصے عاشقان رسول جمع ہوئے تھے. تو میرے ساتھ دسترخوان پر کچھ اس طرف سیدیات کی طرف کچھ عربی اسلامی بھائی بیٹھے تھے نا, وہاں کے عرب تھے جو 2-3 سال سے وہاں پر آباد تھے. جب میں نے ان عربیوں سے بات چیت کی تو وہ بہت ٹوٹی پھوٹی سی ایک عربی بیان کر رہے تھے. انگلش زیادہ بہتر طریقے سے بول رہے تھے, ورنہ فرینچ ان کو بہت اچھی آتی تھی. تو ان سے بات چیت کے دوران پتا چلا کہ یہ ان کی یہ نسلن عربی تھے, ان کے آبا و اجداد عربی تھے جو فرانس میں یہ سیٹلڈ ہو گئے. لیکن اس وقت ان کے کہنے کے مطابق فرانس میں موجود ایک عربیوں کی تعداد ہے, نوجوان, اس موقع میں اسپیشلی دوں گا, کہ جو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے. جی ہاں, نسلن عربی ہیں, اصلن نسلن عربی, لیکن دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے. قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہوگا اور کیا اس کا معنی لیں گے. تو یہ ایک اتنی ڈیٹیل ہے, اس کو اللہ کرے کہ کوئی کسی کے سینے میں دل یہ امت کی خدمت کے درد سے لبریز ہو, وہ دیکھے کہ یار ہم نے دین کے لیے کیا کیا, ہم نے قرآن کی خدمت کے لیے کیا کیا. میں تو کئیوں کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ پرائے کرم قرآن کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دو. یعنی قرآن جب اپنے پڑھنے والے کی شفاعت فرمائے گا تو جس نے اپنی زندگی قرآن کی خدمت, قرآن کی تعلیم کو عام کرنے, قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وقف کر دی ہوگی, درست طریقے پر, غلط طریقے پر نہیں, درست طریقے پر, تو اس کو اللہ تعالی کی رحمت سے کس قدر انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, قرآن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں, دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. گاؤں دیہاتوں میں جا کر مدرسۃ المدینہ بالغان کھولنے پڑیں گے. نگران ذمہ داران میں کہتا رہتا ہوں, ہمارے مدنی مشورے ہوتے رہتے ہیں, ہمارے کئی نگران کہتے رہتے ہیں کہ کوشش کریں اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھانے والی درست ہونی چاہیے تاکہ ہمیں ثواب ملے. جو درست پڑھانا نہیں جانتی یا درست پڑھانا نہیں جانتے, نہ ان اسلامی بھائیوں کو پڑھانے کی اجازت ہے, نہ ان اسلامی بہنوں کو پڑھانے کی اجازت ہے. الحمدللہ ہمارے تو آن لائن ٹیسٹ کا نظام ہے. قاری صاحبان کے آن لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ملک سے باہر ہوتے ہیں. بہت الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کو اندر آ کر دیکھیں, قرآن کریم کی خدمت میں دعوت اسلامی اپنا ایک حصہ ملا رہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے قاری اسلامی بھائی ہیں جو قرآن کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں. ایک اور کال چلائیے, پھر چلتے ہیں شان نزول کی طرف. آج بہت خوبصورت شان نزول ہے آپ کے لیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شہزاد عطاری, دیا کوٹ. منان بھائی, یہ جو ابھی آپ نے نقشہ بتا کر آپ نے کافی اس کی ماشاء اللہ آسان لفظوں میں کوشش کی ہے کہ تشریح کرنے کی کہ سب کو سمجھ آ جائے. تو منان بھائی, اگر ایک انسان کوشش کرتا رہے اور ادائیگی کرنے کی بھرپور کوشش, قرآن پڑھنے کی, آیات پڑھنے کی, حدیث میں جو الفاظ ہیں ان میں جو ایسے الفاظ آ جائیں عربی کے, تو اگر کوشش ہی میں لگا رہے لیکن ادائیگی بھی اس کی ٹھیک رہے, تو کیا ایسی صورت میں اس کا یعنی قابل قبول ہے, یا وہ مکمل سیکھے تو تب ہی اس کی وہ دس یا مدرسۃ المدینہ بالغان میں وہ پڑھائے؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے.
دیکھیں, پڑھائے تو وہی جس کا پڑھانا درست ہو, مکمل درست ہو, ایک تو وہ پڑھائے. دہی بات درس دینے کی, تو جہاں پر اس طرح کی قرآنی آیات یا عربی عبارات آئیں تو درس میں اس کو نہ پڑھے، اگر اس کو پڑھنے پر قدرت نہیں ہے یا وہ درست نہیں پڑھ پاتا نہ پڑھے، زمانہ کوشش میں رہے، سیکھتا رہے۔ دیکھیے ہمیں نہ سائیکل چلانے آتی تھی، نہ موٹر سائیکل چلانے آتی تھی، نہ کار چلانے آتی تھی، ہم نے سیکھا، ہمیں آ گئی۔ ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، ہمیں بولنا آ گیا۔ ہمیں کپڑے پہننے نہیں آتا تھا، ہمیں کپڑے پہننے آ گئے۔ ہمیں امامہ شریف باندھنے نہیں آتا تھا، ہمیں امامہ شریف باندھنے بھی آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ہمیں برش کرنے نہیں آتا تھا، پیسٹ کرنے نہیں آتا تھا، گھر والے ہاتھ سے کرا رہے تھے، آج ہم نے برش اور پیسٹ کرنا بھی سیکھ لیا، مسواک کرنا آ گئی۔ الحمدللہ بہت سارے کام دنیا اور کے ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ سیکھیں، سیکھیں، کوشش، کوشش پوری کریں۔ ہم جو بعض اوقات نہیں سیکھ پاتے نا، حقیقت یہ کہ ہماری کوششیں ناقص ہوتی ہیں، پوری کوششیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم نہیں سیکھ پاتے۔ آئیے دیکھتے ہیں شان نزول۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج بڑا محبت بھرا شان نزول ہے۔ آج یہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت اوس کو ندامت ہوئی۔ یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میرے خیال میں تو تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تمام واقعہ ذکر کیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا مال ختم ہو چکا۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، اور کیا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اب آپ غور کیجئے کہ عمر بھی بڑی تھی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی، ایک عرصہ ہو گیا تھا دونوں کو ساتھ، اور اب یہ واقعہ ہو گیا، اور اس کے بعد ان کو بھی ندامت تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، دکھی، پریشان، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا مال ختم ہو چکا، ماں باپ میرے وفات پا گئے، عمر میری زیادہ ہو گئی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے والد کے پاس چھوڑوں گی تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، اپنے ساتھ رکھوں گی تو بھوکے مر جائیں گے، اب ایسی کوئی صورت میرے لیے اور میرے شوہر کے لیے عطا ہو جائے کہ ہمارے درمیان جدائی نہ ہو۔ آئے آئے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک، یہ اس کو زہار کہتے ہیں، اس کے پورے شرعی احکام ہیں، میں اس کے شرعی احکام کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، تو یہ باہر شریعت کے آٹھویں حصے میں اس کو، اس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہاں زہار کے احکام کی طرف نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اسے زہار کہا جاتا تھا۔ زہار کے متعلق کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا، جو تھا وہی ہے، اور پرانا دستور یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت اوس نے طلاق تو نہیں نہ کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں، اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہی، اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا، یعنی وہ عرض کرتی تھی، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اسے وہ جواب ارشاد فرماتے تھے، اور جب انہوں نے کوئی ایسا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ جو جواب چاہتی تھی، وہ جواب جب نہ پایا تو اپنے رب کے حضور عرض کرنے لگی، آئے ہائے کیا عرض کرتی ہے، ایک دکھیاری کی صدا اللہ تعالی کی بارگاہ میں کیسی تھی، کہتی ہے، یا اللہ میں تجھ سے اپنی محتاجی، بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، اپنے نبی پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ وہ اس طرح دکھیاری پریشانی کے عالم میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرتی رہی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، خاموش ہو جا اور دیکھ
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر وحی کے آثار ہیں. جب وحی پوری ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خولا تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، تجھے مبارک ہو. اور حضرت عوث رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کہتے تمہارا شور کہاں، اس کو بلاؤ. جب وہ آئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، 28 پارے کی. آئیے وہ میں آپ کو آیت کریمہ سناتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير.
بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کتنی خوبصورت آیت ہے. آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ ایک دکھیاری عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے، اپنے دکھوں کو بیان کرتی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو حکم تھا وہی ہے، میرے پاس تیرے لیے کوئی نیا حکم نہیں ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور وہ بار بار عرض کر رہی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بار بار وہی ارشاد فرما رہے ہیں، مگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کی، یا اللہ. اور قرآن پاک خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اور اللہ سے شکایت کرتی ہے. یہ شکایت وہ نہیں ہے جو مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے اپنا حال بیان کر رہی ہے کہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے. ہائے ہائے ہائے، یعنی کتنا خوبصورت منظر ہے. اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر آسانیاں فرما دی. اور اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ یہاں بیان کیا گیا کہ حضرت خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنا، یہ مخالفت یا مقابلے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے تھا، اور اس سے اپنے دکھ درد کا اظہار مقصود تھا. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت چونکہ آپ کی باندی غلام ہے، اس نے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے عرض و معروض کر سکتے ہیں. نیز یاد رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں، بلکہ بے صبری والی شکایت کرنا برا ہے. خیر اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوہر حضرت عوث رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کچھ ارشاد فرمایا، یہ بھی بہت ہی خوبصورت سی ایک بات ہے کہ آپ نے وہ جب ان کے شوہر آئے تو پھر ان سے فرمایا کہ غلام آزاد کرو. عرض کیا کہ میرے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے. فرمایا پھر 2 ماہ متواتر روزے رکھو. عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں دن میں 3 مرتبہ نہ کھاؤں تو میری بینائی جواب دینے لگتی ہے، میں اتنی مدت کیسے روزے رکھ سکتا ہوں؟ ارشاد ہوا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. عرض کی، آقا میں بہت غریب و نادار ہوں، حضور میری مدد فرمائیں تو میں کھانا کھلا سکتا ہوں. اس پر ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. اس غریب پرور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں 15 سا اپنے پاس سے عطا فرمائے، انہوں نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا. اس طرح حضرت خولہ پھر اپنے گھر میں آباد ہو گئی. یہ ایک زبردست تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں بڑی فضیلت ہے. ایسی فضیلت ہے حضرت خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہونے والی خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کہ ان کا بہت احترام کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک بار ان کے پاس سے گزرے تو اس وقت آپ دراز گوش پر سوار تھے, تو لوگوں کے ہجوم آپ کے گرد تھا, تو حضرت خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک لیا اور نصیحت کرتے ہوئے کچھ یوں کہا, اے عمر, وہ دن تجھے یاد ہے جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا, پھر عمر کہا جانے لگا, اور اب تمہیں لوگ امیر مومنین کہنے لگے, تو اے عمر, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. جو شخص موت تو یقین رکھتا ہے, اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز رہ نہ جائے, اور جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے ڈرتا ہے. سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر ان کی نصیحت کو سنتے رہے. جب کافی وقت گزر گیا تو لوگوں نے عرض کی, امیر المومنین اتنی دیر تک یہاں کھڑے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, خدا کی قسم, جواب سنی سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کیا فرمایا؟ خدا کی قسم, اگر یہ مجھے صبح سے شام تک روک رکھے نا تو میں کھڑا رہوں گا, صرف نماز کے بعد میں رخصت لوں گا. کیا تم نہیں جانتے کہ یہ وہ خاتون ہے, یہ حضرت خولہ ہیں, جس کی فریاد کو اللہ تعالی نے سنا, جس کی فریاد کو اللہ تعالی نے سنا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تو اس کی بات سنے اور عمر نہ سنے؟ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنا پیارا ظرف ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عاجزی اور اس انداز کی بھی برکت عطا فرمائے, اور جو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ والا جو شان نزول تھا اس کو بھی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا. قرآن کریم کو آپ پڑھیں تو صحیح, صراط الجنان آپ لے لیں, میں دوبارہ عرض کر, صراط الجنان لیں, اس کو پڑھیں, اس میں انشاءاللہ بہت سارے آپ کو شان نزول ملیں گے. شان نزول کے تحت آیتیں ملیں گی, اور پھر آیتوں کے تحت انشاءاللہ آپ کو بہت سارے مزید مدنی پھول ملا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج آپ کو قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت پیش گوئی بتانے جا رہا ہوں. آئیے دیکھتے قرآن مجید کی پیش گوئی. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے نفع کے لیے جو چیزیں پیدا کی, ان میں سے چند چیزیں بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک پیش گوئی فرمائی ہے. وہ پیش گوئی کیا تھی, آئیے وہ پہلے دیکھتے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون.
اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو, اور زینت کے لیے اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں.
جی ہاں, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اس پر غور کیجئے گا. اور گھوڑے اور کھچر اور گدھے کے ان پر سوار ہو زینت کے لیے, اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں. یعنی یہاں پر جو تفسیر میں بیان کیا گیا, یعنی اللہ تعالی نے گھوڑے کھچر گدھے بھی تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو, اور ان میں تمہارے لیے سواری اور دیگر فوائد ہیں. ان کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے زینت ہیں, اور جانوروں کی جو اقسام تمہارے سامنے بیان کی گئی, ان کے علاوہ ابھی مزید ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جن کی حقیقت و پیدائش کی کیفیت کا تمہیں علم نہیں, جو کو تم نہیں جانتے. اس پیش گوئی میں وہ تمام چیزیں آ گئیں, یہ بڑی خوبصورت بات بیان کرنے جا رہا ہوں. اس پیش گوئی میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے فائدے, راحت اور آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں, اور وہ اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ پیدا کرنا منظور تھا. جیسے انجن چلنے والے بحری جہاز, ریل گاڑیاں, کاریں, بسیں, ہوائی جہاز, اس طرح کے ہزاروں لاکھوں سائنسی ایجادات, اور ابھی آئندہ زمانے میں نہ جانے کیا کیا ایجاد ہوگا, لیکن جو بھی ایجاد ہوگا وہ اس آیت میں داخل ہے. اس پر غور کیجئے کہ وہ یخلق ما لا تعلمون, یہ ہے بہت خوبصورت ایک آگے کی بات, کہ
جس کی تمہیں خبر نہیں, اور وہ بھی پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں. تو آج جو ہمارے گرد جو ہم اتنی سواریاں اور اتنی زیادہ دیکھتے ہیں اس طرح کی, یہ سب قرآن کریم نے پہلے ہی بیان کر دی تھی. اب یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عقل دی, شعور دیا, صلاحیت دی, طاقت دی, تو انہوں نے بندوں کے فائدے کے لیے یہ چیزیں بنا لیں. اصل تو طاقت, عقل اور صلاحیت دینا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے نا. تو یہ ایک قرآن کریم کی بہت پیاری پیشن گوئی تھی جو میں نے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو درست پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
رحمان یا رحمان تیری روح مولا شاہ, تو نے ہم کو دیا رمضان.